بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
سامعین ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ فجر کی 1-14 کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات شارٹ ویو، معاف کیجیے گا، میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کے کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ سامعین، آج جمعرات ہے، 22 مہر 1400 ہجری شمسی مطابق 7 ربیع الاول 1443 ہجری قمری اور 14 اکتوبر 2021 عیسوی۔ ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ عالمی خبروں کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیے گا۔ نعت کے بعد قرآنی آیات کی مختصر تفسیر پر مبنی پروگرام ہوگا کلام نور۔ پھر تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایرانی مسلح افواج کے سربراہ نے اپنے دورے اسلام آباد میں بدھ کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے ملاقات کی۔ ایران کے ایئر ڈیفینس سسٹم کے مرکز کے سربراہ بریگیڈیئر قادر رحیم زادے نے کہا ہے کہ مدافعان آسمان ولایت 1400 نامی فضائی مشقوں میں جوشن اور خاتم دفاعی سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے عالمی برادری سے افغان عوام کی فوری امداد کا راستہ تلاش کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایرانی مسلح افواج کے سربراہ نے اپنے دورے پاکستان میں اسلام آباد میں بدھ کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے ملاقات کی۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی امور اور اقتصادی نیز فوجی اور سیکیورٹی کے معاملات میں تعاون کے فروغ کی راہوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس ملاقات میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے سرحدی، اقتصادی، فوجی اور سیکیورٹی کے امور میں ایران کے ساتھ تعاون کے استحکام میں اپنی حکومت کی دلچسپی کا اظہار کیا۔ انہوں نے افغانستان کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ عمران خان نے افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کی ضرورت پر زور دیا۔ یاد رہے کہ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری منگل کی شام اسلام آباد پہنچے تھے۔ انہوں نے بدھ کو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات اور تہران اور اسلام آباد کے درمیان دفاعی اور سرحدی سیکیورٹی کے امور میں تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے ایئر ڈیفینس سسٹم کے مرکز کے سربراہ بریگیڈیئر قادر رحیم زادے نے کہا ہے کہ مدافعان آسمان ولایت 1400 نامی فضائی مشقوں میں جوشن اور خاتم دفاعی سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ بریگیڈیئر قادر رحیم زادے نے بتایا کہ آسمان ولایت 1400 نامی فضائی مشقوں میں اصل مرحلہ جوشن اور خاتم دفاعی سسٹم کا کامیاب تجربہ تھا, اور اس تجربے میں ہدف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا. ایران کے ایئر ڈیفینس مرکز کے سربراہ نے کہا کہ ایران کے یہ دفاعی سسٹم مقامی ساختہ ہیں جن کا پہلی بار ان فوجی مشقوں میں تجربہ کیا گیا جو کامیاب رہا. انہوں نے کہا کہ ان تجربوں کے ساتھ ایران کی دفاعی طاقت مزید مضبوط ہوئی ہے, اور ایران اپنی دفاعی توانائیوں کی تقویت میں ہرگز کوئی غفلت نہیں برتے گا. انہوں نے کہا کہ ایران اپنے خلاف ہر قسم کے خطرے کا مقابلہ کرنے کی بھرپور توانائی رکھتا ہے, اور کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں منصوبہ تیار نہ کیا گیا ہو. واضح رہے کہ ایران کی یہ فوجی مشقیں ملک کے وسطی صحرائی علاقے میں منگل کے روز شروع ہوئیں. ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے عالمی برادری سے افغان عوام کی فوری امداد کا راستہ تلاش کرنے کا مطالبہ کیا ہے. ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے گروپ 20 کے سربراہی اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے خطاب میں عالمی برادری پر زور دیا کہ افغانستان کے لوگوں کے لیے فوری طور پر انسانی امداد کا راستہ تلاش کیا جائے. انہوں نے انسانی بنیادوں پر افغان عوام کی فوری مدد کی ضرورت پر زور دینے کے ساتھ ہی کہا کہ اس بات کو بھی یقینی بنانا ضروری ہے کہ افغانستان کی سرزمین علاقے یا دنیا کے لیے دہشت گردی یا مذہبی بنیاد پرستی کا ذریعہ نہ بنے. افغانستان کے مسئلے پر گروپ 20 کا یہ ورچوئل اجلاس منگل کی رات اٹلی کے وزیر اعظم کی صدارت میں منعقد ہوا. اٹلی کے وزیر اعظم ماریو ڈراغی نے اجلاس میں اعلان کیا کہ G20 کے ممالک افغانستان کو مالی و تکنیکی مدد فراہم کریں گے تاکہ ملک کے ہوائی اڈے آسانی سے چلتے رہیں. بیان میں کہا گیا ہے کہ گروپ 20 بھی کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو مکمل طور پر آپریشن رکھنے کے لیے مالی مدد کرتا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ گروپ 20 افغانستان کے دیگر ہوائی اڈوں کو تجارتی پروازوں کے لیے دوبارہ کھولنے کی بھی حمایت کرتا ہے. یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں. افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ نے یورپی ملکوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ طالبان کی عبوری حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش سے باز رہیں. قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ اور یورپی وفد سے بات چیت کرتے ہوئے عبوری طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے خبردار کیا کہ نو تاسیس افغان حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش نہ کی جائے. انہوں نے متنبہ کیا کہ ایسی کوششوں کا دنیا کی سلامتی, معیشت اور مہاجرت جیسے معاملات پر براہ راست اثر پڑے گا. عبوری طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے مغربی ملکوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے خلاف دباؤ کے حربوں کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا, بنابراین کابل سے مہاجرائی کے بجائے تعمیری تعلقات اور تعاون کا راستہ اپنایا جائے. بعد ازاں عبوری طالبان حکومت کے وزیر خارجہ نے دوحہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طالبان گروہ کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر رہا ہے, اور ہم دوسرے ملکوں سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں. عراق کے الیکشن کمیشن نے 8,547 مراکز کے ووٹوں کی ہاتھ سے کی جانے والی گنتی مکمل ہونے پر عام انتخابات کے نتائج کا اعلان کیا ہے. صابرین نیوز کی رپورٹ کے مطابق عراق کے الیکشن کمیشن نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ عام انتخابات کے نئے نتائج کا اعلان نئے مراکز کے ووٹوں کی ہاتھ سے کی جانے والی گنتی کے نتیجے کی بنیاد پر کیا گیا ہے. عراق کے الیکشن کمیشن کی جانب سے کیے جانے والے نتائج کے نئے اعلان کے مطابق عراق کے پارلیمانی انتخابات میں صدر گروہ نے ابتدائی نتائج کی بنیاد پر 73 نشستیں جو حاصل کی تھیں وہ اب کم ہو کر 17 ہو گئی ہیں. نوری المالکی کی قیادت میں حکومت قانون الائنس نے 34 نشستیں حاصل کی تھیں, لیکن اب اس کی نشستیں بڑھ کر 40 تک پہنچ گئی ہیں. ہادی العامری کی زیر قیادت الفتح الائنس کی نشستیں 14 سے بڑھ کر 20 ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ امتداد الائنس کی نشستیں بھی 9 سے 12 پر پہنچ گئی ہیں, جبکہ قوہ الدولہ کی نشستیں 4 سے 3 ہو گئی ہیں. عراق کے پارلیمانی انتخابات اتوار 10 اکتوبر کو منعقد ہوئے اور ان انتخابات کے ابتدائی نتائج کا اعلان منگل کو کیا گیا تھا. ناوابستہ تحریک نے اپنے اجلاس کے اعلامیے میں بعض رکن ملکوں کے خلاف مغربی ملکوں کے یک طرفہ اور ظالمانہ اقدامات کی مذمت کی ہے. بلغراد میں تشکیل پانے والے اجلاس کے اعلامیے میں ناوابستہ تحریک کے رکن ممالک نے مغربی ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے یک طرفہ اقدامات سے دستبردار ہو جائیں اور پابندیوں کے نفاذ سے گریز کریں, نیز اب اس سے زیادہ اقوام عالم کو نقصان نہ پہنچائیں. قابل ذکر ہے کہ ناوابستہ تحریک دنیا کی تقریباً 55% آبادی پر مشتمل ہے اور عالمی معیشت میں اس کا کردار خاص اہمیت کا حامل ہے. یمن کی نیشنل سلویشن حکومت کی سیاسی کونسل کے رکن محمد البخیتی نے صوبہ مغرب کے باقی بچے تمام دیگر علاقوں کو بھی سعودی اتحاد کے فوجی اہلکاروں کے غاصبانہ قبضے سے آزاد کرائے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. المیادین کی رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل سلویشن حکومت کی سیاسی کونسل کے رکن نے مغرب کے جنگی مورچوں پر یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی جاری پیش قدمی پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس اسٹریٹجک شہر کی آزادی جارے سعودی اتحاد کے فوجی اہلکاروں کو اس علاقے سے نکال باہر کیے جانے اور یمن کے تیل سے مالا مال اس صوبے کو واپس لیے جانے کے تعلق سے نہایت اہم نتائج کی حامل ہے. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. آج کے پروگرام میں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا, لیکن پہلے ہماری رپورٹ.
افغانستان میں معیشت کی بدحالی, مہاجرت میں اضافے اور دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے درمیان عبوری طالبان حکومت کے وزیر خارجہ نے امریکہ اور یورپی ملکوں کو نو تاسیس حکومت کے خلاف اقدامات سے باز رہنے کا مشورہ دیا ہے. قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکی اور یورپی وفد سے بات چیت کرتے ہوئے عبوری طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے خبردار کیا کہ نو تاسیس افغان حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش نہ کی جائے, چونکہ ایسی کوششوں کا بقول ان کے دنیا کی سلامتی, معیشت اور مہاجرت جیسے معاملات پر براہ راست اثر پڑے گا. امیر خان متقی نے مغربی ملکوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے خلاف دباؤ کے حربوں کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا, بنابراہ کابل سے محاذ آرائی کے بجائے تعمیری تعلقات اور تعاون کا راستہ اپنایا جائے. دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے جہاں افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کے تحفظ پر زور دیا ہے, وہیں افغان معیشت کی زبوں حالی کی بابت بھی خبردار کیا ہے. نیو یارک میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے طالبان پر زور دیا کہ وہ خواتین اور لڑکیوں سے کیے گئے وعدوں کی پاسداری اور انسانی حقوق کے عالمی قوانین اور ضابطوں کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. انتونیو گوتریش نے افغانستان کی معیشت کو درپیش مسائل کے بارے میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی یا اصولوں پر سمجھوتا کیے بغیر افغان معیشت کو بحران سے بچانے کے لیے لازمی اقدامات عمل میں لائیں. حقیقت یہ ہے کہ امریکہ نے جہاں افغانستان سے اچانک اور غیر ذمہ دارانہ انخلا کے ذریعے اس ملک کو بحران سے دوچار کر دیا، وہیں واشنگٹن اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان کے مالی اثاثے منجمد کر کے افغان عوام کو معاشی ابتری کی جانب دھکیل دیا ہے، جو پہلے ہی 20 برس کے امریکی لشکر کشی کے نتیجے میں لا تعداد مسائل اور مشکلات کا شکار چلے آ رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ساری دنیا اور خاص طور سے افغانستان کے ہمسایہ ملکوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ملک میں قیام امن، معیشت کی بحالی اور دہشت گردی کے سدباب کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنائیں، کیونکہ افغانستان کی صورتحال میں کسی بھی قسم کی منفی اور دھماکہ خیز تبدیلی سب سے پہلے ہمسایہ ملکوں کو ہی متاثر کرے گی۔ دوسری جانب افغانستان کے عبوری حکمرانوں کی حیثیت سے طالبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے لازمی اقدامات عمل میں لائیں، اور انہوں نے ملک میں وسیع البنیاد حکومت کے قیام، مذہبی اور نسلی اکائیوں، نیز خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے جو وعدے اور اعلانات کیے تھے ان پر عمل درآمد کریں۔ بنابراین اگر طالبان افغانستان کے ہمسایہ ملکوں کے تعاون سے افغان عوام کے حقوق کو یقینی بنائے جانے کی سمت آگے بڑھائیں اور خاص طور سے ایک وسیع البنیاد حکومت کے قیام کے وعدے کو پورا کریں تو یقیناً موجودہ بحران کے حل کا راستہ آسانی کے ساتھ ہموار ہو سکتا ہے۔ بصورت دیگر خدشہ اس بات کا ہے کہ افغانستان ایک بار پھر امریکہ اور یورپی ملکوں کے پالے ہوئے گروہوں کی جولان کا نہ بن جائے۔
ناظرین، جیسا کہ آپ نے ہماری رپورٹ میں ملاحظہ فرمایا، افغانستان میں ابھی تک حالات نارمل نہیں ہو سکے ہیں۔ پورے ملک میں غیر یقینی کی کیفیت ہے، معیشت نام کی کوئی چیز افغانستان میں نہیں ہے، عوام کی معاشی مشکلات روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں، سردیوں کی آمد آمد ہے، ان حالات میں افغان عوام کی مشکلات بڑھ جانے کا قوی امکان ہے۔ جہاں تک طالبان کا سوال ہے تو وہ عوام کے مسائل حل کرنے پر قادر نہیں ہے۔ عالمی برادری اور بین الاقوامی تنظیموں کو اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے اور افغان عوام تک امداد رسانی کا راستہ بہرحال نکالنا چاہیے۔ عالمی سطح پر افغان عوام کی مدد کی باتیں سبھی کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں منگل کی رات اٹلی کی میزبانی میں گروپ 20 کا ورچوئل سربراہی اجلاس بھی ہوا۔ اس اجلاس میں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی افغانستان کے عوام کی مدد کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو افغان عوام کی مدد کا راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ نریندر مودی نے اسی کے ساتھ کہا کہ افغان عوام کی مدد کے ساتھ ہی اس بات کو بھی یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردوں کا اڈا نہ بنے اور وہاں سے کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی اور تخریبی کاروائیاں انجام نہ دی جائیں۔ طالبان حکومت کئی بار اعلان کر چکی ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ تعمیری تعلقات پر یقین رکھتی ہے اور افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف پراکسی وار کے لیے استعمال نہیں ہوگی، لیکن ابھی تک طالبان کی باتوں پر عالمی برادری نے یقین نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ بھی خود طالبان کا رویہ ہے۔ پوری دنیا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت ہی کامیاب ہو سکتی ہے، ایک ایسی حکومت جس میں سبھی قبائل، لسانی اور قبائلی گروہوں اور مذاہب، نیز مسالک کی نمائندگی ہو۔ ایسی ہی حکومت افغانستان میں کامیاب بھی ہو سکتی ہے اور افغان عوام میں مقبول بھی ہو سکتی ہے اور ان کا اعتماد بھی حاصل کر سکتی ہے۔ جب تک طالبان افغان عوام کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہیں گے، اس وقت تک دنیا بھی ان پر اعتماد نہیں کر سکتی۔ ابھی تک طالبان کی حکومت پر خود افغان عوام کے اعتماد کا فقدان نظر آتا ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ طالبان کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ اسی کے ساتھ افغانستان میں داعش دہشت گرد گروہ بھی سرگرم ہو گیا ہے، اس کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں۔ چنانچہ قندوز میں نماز جمعہ کے دوران خودکش حملے میں 150 کے قریب نمازی شہید اور 200 سے زائد زخمی ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ اس حملے نے پورے افغانستان میں خوف کا ماحول پیدا کر دیا ہے۔ کہنے کو طالبان نے اس حملے کی مذمت کی ہے اور داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، لیکن بہت سے تجزیہ نگار ان حملوں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے دہشت گردانہ حملے کرنے والوں کو طالبان کے انتہا پسند دھڑے کی حمایت حاصل ہے۔ اس تجزیے کو طالبان کی اعلی قیادت اور نچلی سطح کے کمانڈروں کے بیانات میں تضاد سے تقویت ملتی ہے۔ جہاں تک امریکہ اور یورپ کے لیے طالبان کے انتباہات کا سوال ہے، تو اس سے بھی افغان عوام کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ طالبان نے کہا ہے کہ امریکہ، یورپ اور نیٹو کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب افغانستان میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، انہیں اپنی شکست یاد رکھنی چاہیے، اور یہ کہ نیٹو کو افغانستان کے سلسلے میں کچھ بھی بولنے سے پہلے اپنی شکست پر بھی نظر کر لینی چاہیے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ افغانستان میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ افغانستان میں ان کی جگہ 20 سال پہلے بھی نہیں تھی اور آج بھی نہیں ہے۔ افغان عوام میں امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی اور نیٹو ہمیشہ منفور رہے ہیں۔ خود امریکہ کے اندر حکومت کی لے دے ہو رہی ہے۔ حکومت کچھ کہتی ہے اور امریکی افواج کا سربراہ کچھ کہتا ہے۔ پینٹاگون نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ اب اس بحث کی گنجائش ہی نہیں رہی کہ افغانستان میں امریکہ کو شکست ہوئی ہے یا نہیں ہے، لیکن بات گھوم پھر کے پھر طالبان پر آ کر رکتی ہے۔ طالبان نے افغانستان پر قبضہ کیا ہے، اپنی حکومت کا اعلان کیا ہے، تو انہیں افغان عوام کی مشکلات و مسائل کے ساتھ ہی افغان عوام کی مرضی اور ان کے رجحان کو بھی دیکھنا ہوگا۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے بدھ کو ایران کے مسلح افواج کے سربراہ سے ملاقات میں ایک بار پھر افغانستان کے مسائل کے حل کے لیے وسیع البنیاد حکومت کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ طالبان اگر چاہتے ہیں کہ دنیا کے ممالک ان کے ساتھ تعاون کریں تو انہیں بھی عالمی برادری، بالخصوص اپنے پڑوسی ملکوں کے خدشات کو دور کرنا ہوگا اور وسیع البنیاد حکومت تشکیل دے کے افغان عوام کا اعتماد حاصل کرنا ہوگا۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ افغان عوام کے حالات پہ نظر رکھی جائے، ان تک امداد پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے، اور اگر طالبان سے غلطیاں ہو رہی ہیں تو ان کی غلطیوں کی سزا افغان عوام کو دینا کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے عزیز ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا، کیا بتائیں تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن تاب نظارہ بھی نہ تھی از پے شوق آنکھ بھر دیکھا، از پے شوق آنکھ بھر دیکھا، کیا بتائیں دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ، دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ، جب نگاہوں در دیکھا، جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا، تھا دم گنبدِ خضرا دیکھا ہوش سے بے خبر مگر دیکھا کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین اب سماعت فرمائیے قرآنی آیات کی مختصر تفسیر پر مبنی پروگرام کلام نور, اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے. اور سامعین آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی. میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ شام کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت, سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور, اس کے بعد یادوں کے جھروکے.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین, پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری دست کا ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری دست کا ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے
بیت میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ. ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ, ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے.
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ دخان کی 1-4 تک کی آیتوں سے کرتے ہیں. ارشاد رب العزت ہوتا ہے,
بسم اللہ الرحمن الرحیم, حامیم, والکتاب المبین, إنا أنزلناه في ليلة مباركة, إنا كنا منذرين, فيها يفرق كل أمر حكيم.
حم ميم. روشن کتاب کی قسم, ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے, ہم بے شک عذاب سے ڈرانے والے تھے. اس رات میں تمام حکمت و مصلحت کے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے. سامعین, قرآن کریم کی 7 سورے حروف مقطعہ یعنی حم میم سے شروع ہوتی ہیں. اس سورے کے علاوہ گزشتہ 4 سورے اور بعد میں آنے والی 2 سورے بھی اسی حروف مقطعہ سے شروع ہوتی ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ عام طور پر ان حروف کے بعد گفتگو قرآن کریم کی عظمت اور انسانوں کی ہدایت کے بارے میں اس کے کردار کی ہوتی ہے. اس سورے میں بھی پروردگار عالم نے قرآن کریم کی قسم کھائی ہے, ایسی کتاب جس کے مفاہیم واضح و روشن اور اس کی تعلیمات زندہ ہیں, جو خود اپنی حقانیت پر دلیل ہے. آیت کریمہ میں خصوصی طور پر اس کتاب کی اہمیت و عظمت کو بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, یہ کتاب ہر سال بہترین زمانے یعنی شب قدر میں نازل ہوئی ہے۔ آیت کریمہ پھر شب قدر کی اہمیت کے بارے میں تاکید کرتی ہے۔ شب قدر کے جس میں قرآن نازل ہوا ہے نہایت بابرکت رات ہے کہ جس میں عالم بشریت کے مقدرات نزول قرآن کریم کی بنا پر بالیدگی حاصل کرتے ہیں۔ ایسی رات جس میں ایک سال تک کے لیے مخلوقات کی تقدیر اور مقدرات تحریر کیے جاتے ہیں اور ہر طرح کے اہم امور اور تقدیر ساز فیصلہ اسی رات میں معین اور مشخص ہوتا ہے۔ یہ آیتیں اس بات کی جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ کتاب انسانوں کو خبردار و متوجہ کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم سے پہلے نازل ہونے والی آسمانی کتابوں کے نزول کا مقصد بھی لوگوں کو واعظ و نصیحت اور انذار تھا، تاکہ انسان غفلت کا شکار نہ ہو جائیں اور اپنے عظیم وجود کو پامال نہ کر دیں۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ خداوند عالم کی ایک دیرینہ سنت ہے کہ اپنے رسولوں کو ظالموں اور گمراہوں کو ڈرانے کے لیے بھیجتا ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زنجیر نبوت و رسالت کے آخری حلقہ ہیں۔ سامعین، ان آیتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلامی تہذیب و ثقافت میں بعض وقت بہت زیادہ اہمیت و قداست سے بہرہ مند ہوتے ہیں، جیسے شب قدر کہ جو قرآن کریم کے نزول کی شب اور انسانوں کی تقدیر معین ہونے کی رات ہے۔ رات کا سناٹا انسان کی معنویت اور ترقی و پیش رفت میں خاص اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآنی ثقافت میں رات کے سناٹے میں عبادت اور دعا و مناجات کرنے کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے۔ ایسے معاشرے میں جس میں خوف و ہراس اور غفلت کا دور دورہ ہو، بشارت و خوشخبری کا پیغام سنانے سے بہتر ہے کہ لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرایا جائے اور واعظ و نصیحت کے ذریعے انہیں راہ راست پر بلایا جائے۔ سامعین، آئیے اب سورہ دخان کی پانچویں اور چھٹی آیتوں کی تلاوت کر کے اپنے قلوب کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
امرًا من عندنا اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
اور کیا ہم تم لوگوں کو نصیحت کرنے سے صرف اس لیے کنارہ کشی اختیار کر لیں کہ تم زیادتی کرنے والے ہو؟ اور ہم نے تو تم سے پہلے والی قوموں میں بھی کتنے ہی پیغمبر بھیج دیے ہیں۔ سامعین، گزشتہ آیتوں میں نزول قرآن کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی اور اب ان آیات میں ارشاد اہدیت ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا نزول اور پیغمبر اسلام کا منصب رسالت پر فائز ہونا دونوں خداوند عالم کے حکم سے ہے، جس کا منشا بندوں پر پروردگار عالم کا لطف و کرم اور رحمت الہی ہے۔ واضح سی بات ہے کہ پروردگار عالم نے انسانوں کو جو بے شمار مادی نعمتیں عطا کی ہیں وہ اس وقت مرحلے کمال پر پہنچیں گی جب انسان کی سعادت و کامرانی کی طرف ہدایت کے ہمراہ ہوگی، اور یہ ہدایت آسمانی کتاب اور انسانی شکل میں پیغمبر کے وجود کے بغیر کہ جو اس کے لیے اسوہ اور نمونہ ہو ممکن نہیں ہوگی۔ سامعین، ان آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ پورا قرآن کریم پروردگار عالم کی جانب سے نازل ہوا ہے اور یہ خدا کا کلام ہے، نہ کہ پیغمبر اسلام کا کلام۔ صرف کتاب کا نازل ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی و مفاہیم کو بیان کرنے والے کا بھی ہونا ضروری ہے، اور عملی طور پر ایک رہنما کا وجود بھی لازم ہے، اور بے شک پیغمبران الہی پر ایسی ہی ذمہ داریاں عائد تھیں۔ انسانوں کی تربیت اور ہدایت رحمت الہی کے جلووں میں سے ایک عظیم جلوہ ہے، اگرچہ افسوس ہے کہ بہت سے انسانوں نے اپنے آپ کو اس رحمت الہی سے محروم کر لیا ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ دخان کی ساتویں اور آٹھویں آیتوں سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین۔
وہ آسمان و زمین اور اس کے مابین کا پروردگار ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات عطا کرنے والا ہے، اور وہی موت دینے والا ہے، وہی تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے گزشتہ بزرگوں کا بھی پروردگار ہے۔ مشرکین کے غلط افکار و خیالات یہ تھے کہ زمین اور آسمان اور فطری مخلوقات جیسے ہوا اور بارش کو بھی خدا کے نام سے جانتے تھے اور انہیں بھی خدا مان کر ان کی پرستش کرتے تھے، لیکن ان آیتوں نے اس طرح کے غلط عقائد پر خط بطلان کھینچتے ہوئے تاکید کی ہے کہ کائنات کے تمام امور کا چلانے والا اور پروردگار وہی خدا ہے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لہذا اس کے علاوہ کسی کی عبادت و پرستش کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اگر کوئی فرد اسی سعی میں ہے کہ خداوند عالم کے سلسلے میں مرحلہ یقین تک پہنچ جائے تو اس کے بارے میں سب سے زیادہ واضح و روشن نظریہ یہ ہے کہ وہ اکیلا اور بے نظیر ہے، کیونکہ اس کی وحدانیت اور ربوبیت کے آثار اور نشانیاں کائنات کے تمام ذروں میں پائی جاتی ہیں، پس لازم ہے کہ صرف اس کی طرف ہی رجوع کیا جائے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ وہ نہ صرف کائنات کا پروردگار ہے بلکہ تمہارا بھی پروردگار ہے، اور تمہارے آباء و اجداد بلکہ تمام آدمیوں کا ابتدا سے لے کر اب تک کا خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور تمام انسانوں کی موت اور زندگی اسی کے دست قدرت میں ہے۔ سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کائنات کا خالق، مالک اور حاکم ایک ہی ہے، اور عالم ہستی ایک ربوبیت و مدیریت کے وجود سے کہ وہی خدائے واحد و یکتا ہے جاری و ساری ہے۔ آسمانی کتابوں کا نازل کرنے والا وہی زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے کا خالق ہے، اور اس کے بنائے ہوئے شریعت کے قوانین فطرت کے قوانین سے ہم آہنگ ہیں۔ اپنے آباء و اجداد کے غلط عقیدے اور سنت پر عمل کرنے کے بجائے خدا کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کرو کہ وہی تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا خالق ہے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدائے منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔ وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے، جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے۔ یادوں کے جھروں کے۔ جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 22 مہر، 7 ربیع الاول اور 14 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سات ربیع الاول سن 342 ہجری قمری کو چوتھی صدی ہجری کے مشہور عالم، شاعر اور ادیب علی بن محمد تنوخی نے 64 سال کی عمر میں جنوب عراق کے شہر بصرے میں وفات پائی۔ وہ موجودہ ترکی کے مشرق میں واقع علاقے انطاکیہ میں پیدا ہوئے تھے۔ نوجوانی کے دور میں وہ بغداد چلے گئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ ریاضی کے علاوہ ادبی علوم بھی تنوخی کا شمار اس وقت کی معروف شخصیات میں ہوتا تھا۔ وہ فقہ، اصول فقہ اور حدیث کے میدان میں بھی نابغہ عصر سمجھے جاتے تھے۔ تنوخی اس زمانے کے تمام مروجہ علوم حاصل کر کے بصرے لوٹ گئے اور قضاوت کے کام میں مشغول ہو گئے۔ اس بنا پر انہوں نے قاضی تنوخی کے نام سے شہرت پائی۔ وہ بہترین خطیب بھی تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے عراق کے بڑے علماء کے درمیان بہترین خطیب کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ تنوخی نے ایک دیوان کے علاوہ کئی کتابیں بھی یادگار کے طور پر چھوڑی ہیں اور ان میں کتاب العروض کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ چودہ اکتوبر سن 1772 عیسوی کو سویڈن کے معروف کیمیا داں کارل ویلہیم شیل نے کلورین گیس دریافت کی۔ یہ گیس جو اہم کیمیاوی عناصر میں سے ایک ہے، آکسیجن کے بعد بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یہ گیس عام درجہ حرارت میں زہریلی اور مہلک ہوتی ہے اور سبزی مائل ہوتی ہے۔ کلورین گیس کے طب میں بہت سے استعمال ہیں۔ تیل صاف کرنے کے کارخانوں اور مصنوعی ربڑ بنانے میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ 14 اکتوبر سن 1880 عیسوی کو فرانسیسی سائنسداں پیئر کیوری نے اپنے بھائی پال کیوری کے ساتھ مل کر الٹرا ساؤنڈ لہروں کی دریافت کی۔ الٹرا ساؤنڈ ایسی آوازیں ہیں جن کو انسان نہیں سن سکتا۔ یہ ایک سیکنڈ میں 20,000 مرتبہ مرتعش ہوتی ہیں۔ پیئر کیوری اور ان کے بھائی نے وسیع تحقیقات کر کے فزکس کی یہ اہم دریافت کی۔ قابل ذکر ہے کہ الٹرا ساؤنڈ لہروں کو بعض جانور خوب سن سکتے ہیں۔ چودہ اکتوبر سن 1882 عیسوی کو پاکستان کی سب سے قدیم یونیورسٹی جامعہ پنجاب کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے قیام سے پہلے برصغیر میں بمبئی، مدراس اور کلکتے میں 3 جامعات قائم ہو چکی تھیں، مگر یہ تمام جامعات صرف امتحان لینے والے ادارے تھے، جبکہ جامعہ پنجاب نے اپنی زندگی کا آغاز امتحانی اور تدریسی جامعہ کی حیثیت سے کیا۔ جولائی سن 1960 میں جامعہ کے نئے کیمپس کی تعمیر شروع ہوئی۔ یہ نیا کیمپس 10 مربع میل سے بھی زیادہ رقبے پر مشتمل ہے اور اس کی جدید طرز کی عمارتوں کے ڈیزائن اطالوی آرکیٹیکٹس نے تیار کیے ہیں۔ چودہ اکتوبر سن 1953 عیسوی کو مسلح صہیونیوں نے غرب اردن میں واقع گاؤں قبیحہ میں ایک اور جارحیت کا ارتکاب کیا۔ انہوں نے اس گاؤں پر قبضہ کر کے مسلسل 2 دن تک بے گناہ فلسطینیوں کا قتل عام کیا اور ان کے گھروں کو تباہ کر دیا۔ صہیونی حکومت کے فوجیوں نے، جن کی قیادت ایریل شیرون کر رہے تھے، 42 فلسطینی مردوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا اور بہت سے فلسطینیوں کو زخمی کر دیا۔ اس کے علاوہ دسیوں گھروں اور ایک اسکول کو بھی بم سے اڑا دیا۔ بائیس مہر سن 1374 ہجری شمسی کو حوضۂ علمیہ قم کے استاد آیت اللہ محمد باقر محسنی باقری نے 89 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ سن 1285 ہجری شمسی میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد وہ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے مشہد چلے گئے اور اس کے بعد قم چلے گئے، جہاں انہوں نے شیخ عبد الکریم حائری یزدی اور سید حسین بروجردی جیسے اساتذہ سے قصبہ فیض کیا اور وہاں سے وہ ملائر چلے گئے۔ ملائر میں انہوں نے نہ صرف دینی مدرسہ قائم کیا بلکہ امام بارگاہ، مسجد اور لائبریری بھی تعمیر کروائی۔ انہوں نے وہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور ساتھ ہی تبلیغ دین کا کام بھی جاری رکھا۔ سن 1374 ہجری شمسی میں ایک مختصر بیماری کے بعد انہوں نے وفات پائی اور انہیں قم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں دفن کیا گیا۔ بائیس مہر سن 1377 ہجری شمسی کو ایران کی علمی شخصیت پروفیسر سید محمد علی صغیر کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1294 ہجری شمسی میں کرمانشاہ میں ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے پہلے دینی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد تہران یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور اپنی تعلیم مکمل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور ساتھ ہی تشیع کے دفاع اور اس کے بارے میں شبہات کا جواب دینے کی بھی ذمہ داری سنبھالی۔ انہوں نے بہت سے دینی اور ثقافتی مراکز بھی قائم کیے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وَكَسَانِي ذِيَاءَهُ وَأَنَا فِي نِعْمَتِهِ اللَّهُمَّ فَكَمَا أَبْقَيْتَنِي لَهُ فَأَبْقِنِي لِأَمْثَالِهِ وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَلَا تَفْجَعْنِي فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ مِنَ اللَّيَالِ وَالْأَيَّامِ بِارْتِكَابِ الْمَحَارِمِ وَاكْتِسَابِ الْمَآثِمِ وَارْزُقْنِي خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا فِيهِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَ وَاصْرِفْ عَنِّي شَرَّهُ وَشَرَّ مَا فِيهِ وَشَرَّ مَا بَعْدَ اللَّهُمَّ إِنِّي بِذِمَّةِ الْإِسْلَامِ أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتي وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.